العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطية صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بزرگوں دوستو، ہماری زندگی میں آنے کا جو عظیم ترین مقصد ہے وہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی پہچان کے لیے اس پورے کائنات کو سجایا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا، اے لیعرفون، یعنی مجھے پہچاننے کے لیے، تاکہ مجھے پہچان لے. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا ظاہری مطلب عبادت ہے، یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا باطنی تعلق معرفت کے ساتھ ہے، کیونکہ عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اور عبادت سے معرفت بڑھتی ہے. ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہذا یہ دو کام ہر شخص کے ذمے ہیں کہ اب عبادت کرے گا، یعنی اللہ کی بندگی کرے گا، ہر چیز میں اللہ کی بندگی کرے گا، کوئی کام بھی ایسا نہیں کرے گا جو اللہ کی بندگی کے خلاف. بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، لہذا بندگی ہم سیکھیں گے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جب ہم دیتے ہیں کلمہ میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. عیسائیوں نے یہی تو کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس ابدیت کی شان کو ختم کیا، ان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا تو دائرہ اسلام سے نکل گئے. اس وجہ سے یہ جو عبدیت ہے یہ بہت معراج ہے. اب عبادت، عبادات کا جو سرخیل ہے وہ ہے نماز، جیسے کہ فرمایا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے اللہ پاک نے اسلام کے تمام بنیادوں کو اس میں بتا دیا، یعنی اس پہلے جو رکوع ہے اس میں اسلام کے تمام بنیادوں کو بتا دیا. ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اس کی جو سمجھ ملے گی وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں. جو ایمان بالغیب نہیں رکھتے ہوں گے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ قرآن کی اصل ہدایت تو انسان کی جو ابدی زندگی ہے اس میں کامیاب ہونا ہے. جو دنیا کی کامیابی ہے تو تھوڑی تھوڑی سی ہے، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، مطلب یہ تو وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. تو جو کفار ہیں وہ بھی قرآن سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے لیے سیکھتے ہیں، دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو یہ یعنی بک آف گائیڈنس ہے، مطلب اس سے تو وہ سب چیزیں سیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بتا دیے ہیں. تو لہٰذا جو شخص بھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا. لیکن اس کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالغیب حاصل ہو. ایمان بالغیب کے بغیر قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن اس ایمان بالغیب کے ساتھ اعمال بھی کرنے ہوتے ہیں. تو دو بڑے اعمال کو بتا دیا ہے, یقیمون الصلاۃ ومما رزقہم ينفقون, یعنی جانی عبادات میں جو سردار ہے وہ نماز ہے, اور جو مالی عبادات ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو لہٰذا یہ دونوں کام اس کو ان کو کرنے پڑیں گے, جان و مال کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بندگی اختیار کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو گزشتہ کتابیں ان کو بھی ماننا, اور موجودہ کتاب کو ماننا اور اس کے ساتھ اس پر عمل کرنا, اور بالآخر تم یوقنون, یہ تمام چیزیں تب صحیح ہو سکیں گی جب آخرت پر یقین ہوگا. جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک نے مکمل کامیابی کا مژدہ فرمایا ہے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مکمل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. لہذا نماز جو ہے یہ ابدیت کا بہت بڑا مظہر ہے. اس نماز کے اندر اللہ پاک نے بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بس اس نماز کے لیے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز جو ہے نا دین کا ستون ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, یہ نماز جو ہے مومنین کا معراج ہے, یعنی معرفت بھی مومنین کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. تو اس سے وہی بات ثابت ہو گئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ عبادت سے معرفت حاصل ہوتی ہے, اور معرفت سے عبادت صحیح ہوتی ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ اس کو اس معنی میں بیان فرمایا کہ عبادت سے معرفت بڑھتی ہے, معرفت سے عبادت اچھی ہوتی ہے, اور یہ سلسلہ عمر بھر چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب آخری وقت آ جاتا ہے تو عبادت مکمل ہو جاتی ہے, اور جتنی معرفت کسی نے حاصل کی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کے ذریعے سے انسان کو ترقی ملتی ہے, اور یہ ابدیت کی وجہ سے ملتی ہے. لہٰذا ابدیت کو حاصل کرنا ضروری ہے. پوری زندگی کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان بندہ بنے, انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے. جتنے ہی اس کے اندر بندگی کے صفات آ جائیں گے اتنے ہی وہ اللہ جل شانہ کا بنے گا. اب دیکھیں قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد مبارک ہے, یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, اپنی رب کی طرف لوٹ جائے اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے, بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا. اس آیت کریمہ میں ماشاءاللہ انسان کو ترقی کے لیے, انسان کو قبولیت کے لیے, انسان کو کامیابی کے لیے جو منشور بتایا گیا وہ کیا ہے, سب سے پہلے یہ کہ اپنے نفس کو مطمئن کروا لے, یہ نفس مطمئن نہ حاصل کر لے. جب تک کسی کا نفس مطمئن نہ نہیں ہوگا اس وقت تک باقی مناظر تو نہیں ہو سکتے, باقی مناظر تو نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے یہ کام ہے کہ انسان اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نفس ہے یوں کہہ سکتے ہیں ہمارا انجن ہے, ہم لوگ اسی کے ذریعے سے چلتے. اگر نفس کسی کا مر جائے تو ظاہر مطلب ہے کہ ختم ہو جائے گا, پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو نفس کو ختم نہیں کر سکتے, نفس کو تابعدار بنانا ہے, نفس کو قابو کرنا ہے, نفس کو شریعت کے تابع بنانا ہے. تو اب کیا ہے, کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. یہ نہیں فرمایا جس نے اپنے نفس کو ختم کیا, یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر دیا اور آخرت کے لیے کام کیا. اب دیکھیں نا انبیاء علیہ السلام کے الفاظ کتنے یعنی بلیغ ہوتے ہیں, اس میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. اب دیکھ اگر صرف اس پر ختم فرماتے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو جوگی میں اور صوفی میں کوئی فرق نہ ہوتا, تو جوگی میں اور صوفی میں کوئی فرق نہ ہوتا. لیکن ساتھ چونکہ فرما دیا جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, یہاں فرق معلوم ہو گیا کہ نفس کو قابو کرنا تو ضروری ہے لیکن اس کو دنیا کے لیے قابو نہیں کرنا, اس کو آخرت کے لیے قابو کرنا ہے. نیت انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ آخرت کے لیے قابو کر لیں دنیا کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا, صحیح دنیا کے لیے کیسے ہی استعمال ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک شخص دکان کرتا ہے, وہ دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک گاہ گاتا ہے، اسے کہتا ہے جی مجھے یہ تان دے دو، وہ اس کو دکھاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ نہیں، دوسرا تان دے دو، پھر وہ دکھاتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، 30-40 تان اس کے دیکھ کہتے ہیں یہ بھائی مجھے کوئی پسند نہیں آیا، جان جاتا ہوں. اب اگر اس نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا ہوتا کیا ہوگا؟ تو کیا اس گاہ کو رخصت کرے گا جانے کے ساتھ؟ لڑ پڑے گا اس کے ساتھ کہ تو نے کیا ماحول بنایا، مطلب دیکھو نا 30-40 تان دیکھ لو، لینا نہیں تھا، خام خام مجھے کیوں تنگ کیا؟ تو کیا ایسا آدمی دکان کر سکتا ہے؟ ایسا آدمی کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں. کوئی یہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہے، اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے، اگر اس کے اندر حکمت نہیں ہے، نفس کو اس نے قابو نہیں کیا، کیا ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا ڈاکٹری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا کوئی مطلب شعبے والا ہو، اگر اس نے اپنے نفس کو شعبے کے مطابق قابو نہیں کیا ہوگا تو کیا وہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ جو آرمی والوں کو 2 سال کی ٹریننگ دیتے ہیں، بڑی ٹف ٹائم جو ان کو دیتے ہیں، تو کیا ان کے دشمن ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کو صرف ٹریننگ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں جو کام ان سے کرنا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے صحیح طور پر استعمال کر سکے. یہی کام ہوتا ہے نا، یعنی ان میں صبر کو پیدا کر لے، اس میں ڈسپلن کو پیدا کر لے، اس میں فالو کو پیدا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں بغیر نفس کی ٹریننگ کی تو نہیں ہو سکتی. تو نفس کی ٹریننگ ہر چیز میں استعمال ہے، یہ نہیں کہ صرف دین کے لیے. ہم نے صرف مطلب جو ہے نا ڈراؤنا سب بنائے، وہ نفس کے بھائی نفس کی ٹریننگ سارے لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر شخص جو بھی معاشرے میں رہتا ہے وہ نفس کو قابو کرے گا. نفس کو قابو نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مصیبت میں مبتلا ہوگا، پریشانی میں مبتلا. اس کو لوگ پاگل ڈکلیئر کر لیں گے، اس کو لوگ ایکسٹریمسٹ ڈکلیئر کر لیں گے، اس کو لوگ ٹچ می ناٹ ڈکلیئر کر لیں گے. بھائی اس کے ساتھ تو بات نہیں کرنا، یہ تو بگولا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی معاشرے کے اندر آپ نے رہنا ہے تو نفس پہ قابو ضروری ہے، نفس پہ قابو ضروری ہے. لیکن یہ اس کے دنیائی افشوٹس ہیں، اس کے دنیائی فوائد ہیں. اب اگر کوئی شخص صوفی ہے اور اس نے نفس کو قابو کیا اللہ کے لیے، اس نے نفس کو قابو کیا ہے آخرت کے لیے، تو کیا اس کے دنیائی فائدے حاصل نہیں ہوں گے؟ اس کو دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے نا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے روشن دان بنایا، پوچھا کہ روشن دان کس لیے بنایا؟ اس نے کہا کہ اس میں ہوا آئے گی اور اس میں روشنی آئے گی. فرمایا وہ تو آ ہی جائے تھی، آپ کو یہ نیت کرنا چاہیے تھا کہ اس میں اذان کی آواز آئے، تو ثواب ملتا اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی مل جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ اپنی نفس کو قابو کرے اللہ کے لیے، اگر نفس کو قابو کرے اللہ کے لیے تو دنیا کے فائدے خود بخود مل جائیں گے. حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، دیکھ لیں ان کا لٹریچر، دیکھ لیں ان کے بارے میں آرٹیکل، دیکھ لیں، 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ مسلمان ہوئے، 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. کیا وجہ تھی؟ اگر اتنی آسان بات ہے تو جو تھی کو آپ کو بھی آپ بھی مسلمان کر دینا، کیا آسان بات ہے؟ نہیں، آسان بات نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہے. کسی کو بھائی کسی کو پارٹی سے نہیں لادہ کیا جا سکتا، تو مذہب کو تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ ان کی نفس کو جو اس نے قابو کیا تھا، اور وہ نفس اس کا سب لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا تھا، اور سب لوگ اس کے کردار کو دیکھ رہے تھے، سب لوگ اس کی سچائی کو دیکھ رہے تھے، سب لوگ اس کے اخلاق کو دیکھ رہے تھے. اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تقریروں سے تو مسلمان نہیں ہو رہے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نفس کو قابو کر دے تو اس کو اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، اس دنیا میں بھی ملے گا، دونوں جگہ اس کو فائدہ ملے گا. تو اس وجہ سے نفس کو قابو کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک، یہ کوئی ڈراؤنی سی بات ہے کہ ہم بڑے مشقت میں پڑ جائیں گے. نہیں بھائی، مجھے بتاؤ، آرمی میں جتنا ٹف ٹائم 2 سال میں دیا جاتا ہے، صوفی آپ کو اس سے زیادہ ٹائم ٹف ٹائم نہیں دے گا. کم از کم میں لکھ کر دے سکتا ہوں، لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو اس 2 سال کے ٹف ٹائم سے زیادہ ٹف ٹائم نہیں دے گا. لیکن آپ کو اس ٹف ٹائم کے لیے تو آپ کا ذہن تیار ہے، کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے. ہاں جی، اور وہ آخرت کے لیے جو تھوڑی سی بات مطلب ذہن مطلب ماننا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے، تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے. او یہ کون کرے گا، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں جی، ہمارے لیے کوئی آسان طریقہ ڈھونڈو. تو جا کر اپنے آرمی والوں سے کہہ دو ہمارے لیے کوئی آسان ٹریننگ ڈھونڈو. اگر کوئی ایسا ہو تو بتا دے گا آپ کو. بھائی ہر چیز کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت بڑا مقصد ہے. دیکھو اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا. اب دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں, ہم بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں, کیا ہمیں اللہ پاک نے مکانات بنانے کے لیے پیدا کیا؟ کہے کوئی. ہم بڑے بڑی ملازمتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے کاروبار, کیا اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کوئی ثابت کریں. یہ اس کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا, یہ آف شوٹ سے, یہ بالکل مختلف, یہ جس کو کہتے ہیں اس کی اجازتیں ہیں, مطلب جس کو ہم کہتے ہیں جائز, مقصد نہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں مقصد اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جائز. تو مقصد نہیں ہے, جائز ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن مقصد ان کا نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اور وہ اللہ کا بندہ بن گیا, اور اللہ کا بندہ بننے کے ساتھ اس کو اللہ پاک نے یہاں بھی کافی چیزیں دے دی. آخر داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے نا, تھے پیغمبر, سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے پیغمبر, اور عزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے ولی اللہ. اس طریقے سے مطلب یہ کہ جو حضرات بھی ہیں ان کو, مطلب ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی چیز مل جائے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو دے دے گا, اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو دے دے گا, لیکن یہ مقصود نہیں ہے, یہ مقصود نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے, آخرت کی کامیابی اصل کام ہے. تو اب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور پھر فرمایا بے وقوف وہ ہے, اب ذرا اس پر غور فرمائیں, پھر فرمایا بے وقوف ہے جس نے اپنے نفس کو کلے چھوڑ دیا, جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دے, اور پھر بعد میں بغیر کسی مطلب اس کے استحقاق, وہ اللہ پاک سے محض تمنائیں مطلب مجھے نا وہ کا اظہار کرتا, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ ایسے, اللہ ایسے. یہ آج کل شاعروں کی باتیں بہت مشہور ہو گئی ہیں, بھائی بات سمجھ لو, دین شاعری نہیں ہے, دین شاعری نہیں ہے. ہاں شاعری اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, لیکن دین کو ہم شاعری تو نہیں کہہ سکتے نا. ہاں وہ دین تو دین ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوا ایک نظام ہے. ہاں جی, تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ شاعری کے طور پر کہہ سکتے ہیں نہیں جی اللہ غفور رحیم ہے, بس میں جو بھی کچھ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. یہ تو یہودیوں کا نظریہ ہے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا. اللہ جل شانہ کا پورا ایک نظام ہے, باقاعدہ حساب تو لے جائے گا. اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. صاف صاف بات فرمائیے, آپ حیران ہوں گے, پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں. قرآن کا ایک اعجاز ہے, اور وہ اعجاز یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اگر سختی کے آیات آتی ہیں اس کے ساتھ ہی نرمی کے آیات بھی ہوتے ہیں, اور جیسے نرمی کے آیات ہیں اس کے ساتھ سختی کے آیات بھی آ جاتے ہیں. اگر جہنم کا ذکر آتا ہے تو ساتھ جنت کا ذکر آ جاتا ہے, اگر جنت کا ذکر آ جائے تو ساتھ جہنم کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ پاک نے بیلنس رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر بیلنس رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ اگر صرف ایک سائڈ پہ ٹلٹ کر لیں, جس کو کہتے ہیں امید, رجا, یہ بھی ٹھیک نہیں, اور اگر آپ دوسری طرف ٹلٹ کر لیں خوف, یہ بھی ٹھیک نہیں. کیا فرمایا؟ الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے, ایمان خوف اور ایمان امید کے درمیان. اتنا نہ امید نہ ہو, نہ اتنا خوف میں نہ رکھو کہ نہ امید ہو جاؤ, اور اتنا امید نہ رکھو کہ بے خوف ہو جاؤ. یہ انسان کے لیے باقاعدہ ایک ترازو ہے, وہ اس ترازو کو خود مینیج کر سکتا ہے. بھائی اگر میں امید رکھتا ہوں, اس امید کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھ سے اعمال چوٹ رہے ہیں, نمازوں میں سستی ہو رہی ہے, اور اس طرح لوگوں کے حقوق میں مطلب جو ہے نا وہ کمی ہو رہی ہے, اور اس پر میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں, جو شریعت کے احکامات ہیں اس پر پورا عمل نہیں ہو رہا, سمجھو کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے, خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اب تھوڑا سا خوف کی طرف آ جاؤ, خوف کی طرف آ جاؤ, ایسی کلام سنو, ایسی باتیں سنو جو تجھے ڈرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بہت مشہور ہے, بشیر اور نذیر, بشیر اور نذیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی ہیں دی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی ہے, دونوں چیزیں ثابت ہیں. لہذا ہم لوگوں کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا دین سیکھیں. سب سے پہلے کیا یہ اللہ کا دین سیکھیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے. دین سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہم نے کیسے گزارنے ہیں. ہر شخص کے پاس 24 گھنٹے ہیں دن میں. ان 24 گھنٹے میں کیا کیا کرنا ہے یہ ہمارا دین ہے. اس کے لیے قرآن بھی اترا ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ارشادات مبارکہ احادیث شریفہ بھی ہیں اور اسی سے فقہ بھی اخذ کیا گیا ہے. اب ہم لوگ صرف اپنے لیے ڈھونڈیں کہ مطلب ہم ان 24 گھنٹے میں کیا کیا کریں گے. مثلا سب سے پہلے ہماری نماز, 5 نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے, اس میں سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نماز فرض ہے. فرض کا اجازت آپ کو کوئی چھوڑنے کا نہیں دے سکتا, فرض کا اجازت آپ کو کوئی چھوڑنے کا نہیں دے سکتا. میرے پاس ایک آئے صوفی تھے, کسی سے بیعت تھے, ان کا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. بہت رونا دویا کہ میرا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ نہیں, کیا میں آپ سے بیعت ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی اگر آپ کسی سے بیعت ہوئے ہیں تو پھر کسی اور سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ تربیت ضروری ہے, بیعت سنت مستحبہ ہے, لیکن تربیت فرض عین ہے, وہ اصلاح نفس فرض عین ہے. تو آپ تربیت کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے شیخ کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکتا ہو. اگر آپ اس میں صحیح ہیں تو پھر آپ میرے ساتھ تربیت کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں, بیعت کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ بیعت آپ کی ہو چکی ہے. خیر وہ تیار ہو گیا, اس کے لیے شروع ہو گیا. اب ہمارا ایک طریقہ ہے, ہمارا یہ طریقہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پورے مہینے میں جو اعمال کرنے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک معمولات کا چارٹ بنایا ہوا ہے. معمولات کا چارٹ ہے, روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا اور ہمارے کمپیوٹر مطلب ویب سائٹ کے اوپر ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, ہر شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے. اچھا اس کو جو ہے نا مطلب فل کرنا ہے, اگر آپ کو روزانہ فل کرنا ہوگا اور اخیر میں ہمیں سینڈ کرنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے جو پہلا چارٹ فل کیا تو میرے پاس آئے تو دیکھا فجر کی نماز بالکل غائب, فجر کی نماز نہیں ہے. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے, فجر کی نماز یہ تو فرض ہے, اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے, آپ یہ آپ فرض کے اندر فجر کا نماز کیوں نہیں ہے؟ کہتے مجھے میں تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا اس کے لیے پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ انتظام کرنا پڑے گا, یہ انتظام آپ کے اوپر لازم ہے, بغیر اس کے آپ چھوٹ نہیں سکتے, اس کی چھوٹ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. ہاں جی اچھا وہ اس کے مراقبات کافی ایڈوانس تھے, بقول اس کے مراقبات اس کے بڑے ایڈوانس تھے. میں نے کہا مراقبات کس کام کے اگر آپ کو نماز بھی نہیں پڑھا سکتا, اگر آپ سے نماز بھی نہیں کرا سکتے تو ان مراقبات سے آپ کیا لوگے؟ بھائی مراقبات تو اس لیے تاکہ اللہ آپ کو یاد رہے. مراقبات کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہر حال میں اللہ آپ کو یاد رہے, تاکہ اللہ پاک آپ کو ہر حال میں یاد رہے, غم میں بھی یاد رہے, خوشی میں بھی یاد رہے, ملازمت میں بھی یاد رہے, افسری میں بھی یاد رہے, اور نوکری میں بھی یاد رہے, مزدوری میں بھی یاد رہے, اور آقاؤں میں بھی یاد رہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے. یہ ہے مراقبہ, یہ مراقبہ ہے. اب آپ کو اللہ پاک نماز کے لیے بھی یاد نہیں رہتا, مجھے بتاؤ آپ نے مراقبہ کون سے کیا ہے؟ اچھا پہلے تو کافی ڈریا, لیکن بعد مجھے اس نے ای میل کیا, کہتا آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. کہتے میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں تو ایسے ایسے مراقبات کر رہا ہوں تو میں تو شاید کافی آگے چلے گیا ہوں, یہاں تو پتہ چلا کہ میں نے کام ہی نہیں شروع کیا. میں نے کہا بات تو ایسی ہے, فرائض سب سے پہلے ہیں, فرائض سب سے پہلے ہیں, پھر اس کے بعد واجبات ہیں, پھر اس کے بعد سنت ہیں, پھر اس کے بعد مستحبات ہیں. یہ تمام چیزوں کی ایک ترتیب ہے, شریعت نے مقرر کی ہے, ہم لوگ اس ترتیب سے باہر نہیں نکل سکتے. تو خیر الحمدللہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی, ماشاءاللہ اس نے کام شروع کر لیا. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین سیکھنا ہے. دین ہے کیا؟ اس کو فرض عین علم کہتے ہیں. فرض عین علم ہر شخص کے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی مطلب علم فرض عین علم جو ہے ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت سب کے اوپر فرض ہے, وہ کرنا پڑے گا. افسوس کی بات یہ کہ آج کل اس سے ہی سب سے زیادہ غفلت ہے, فرض عین علم سے سب سے زیادہ غفلت ہے. مجھے خوب یاد ہے ہمارے گاؤں, اتنا بڑا گاؤں نہیں تھا لیکن اس گاؤں میں جو مسجدیں تھیں اس میں ایک اچھی بات چلتی تھی, وہ یہ کہ جو ہمارے خطیب جو ہمارے امام حضرات تھے وہ عام مقتدیوں کو دن میں کسی وقت 15-20 منٹ کے لیے باقاعدہ مسئلے مسائل سکھاتے تھے. مجھے خوب یاد ہے خلاصے کی ادانی, منیت المسلی, کنز الدقائق تک کتابیں پڑھائی جاتی تھی, اور یہ عام لوگ
عام لوگ پڑھتے تھے. یعنی یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ طالب علم ہو مدرسے کے, نہیں مدرسے والے نہیں, عام لوگ, دکاندار لوگ, دوسرے لوگ, وہ اس کو پڑھتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین تو سب کے اوپر لازم ہے نا. اب یہ بازار ہے, مجھے بتاؤ بازار میں آپ نکلو اور آپ ذرا دکاندار سے پوچھو کہ کیا اس کو سودے کے لین دین کے مسئلے معلوم ہیں؟ شاید کسی کو بھی معلوم نہیں ہوں گے, الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا تو ہوگا, مسئلے معلوم نہیں ہوتے. اب کیا ہوتا ہے, سود کہا رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں پوچھا کہ ہم سود کہا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹا سا مسئلہ بتاتا ہوں. اگر آپ نے 20 کلو اچھے کھجور کو ایک من, یعنی 50 کلو کمزور کھجور کے ساتھ بدل لیا تو یہ سود ہے, یہ سود ہے. اور اگر آپ نے 20 کلو کھجور بیچ دیا, اس سے جو پیسے ہے اس سے آپ کو ایک من کمزور کھجور مل گئے, سود نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے. اب بات کیا ہے, بات صرف دین کو سمجھنے کی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دین سمجھ جائیں گے تو کم از کم ایسے حرکت نہیں کریں گے جس سے ہم گناہگار ہو جائیں, ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے مزدور ہیں, مزدوروں کو مزدوری. حضرت زکریہ علیہ السلام سن لیں, بڑی عجیب بات ہے, زکریہ علیہ السلام مزدوری کرتے تھے, مزدوری کر رہے تھے تو ان کے دو مہمان آ گئے. آقا نے ان کو جو جس کی مزدوری کر رہے تھے اس کے لیے کانا بھیجا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان مہمانوں کی موجودگی میں کانا کھایا, ان کو پوچھا تک نہیں کہ آپ نے بھی کھانا ہی نہیں کھانا. زکریہ علیہ السلام, وہ مہمان حیران ہیں کیونکہ پیغمبر تو بڑے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں, یہ کیا بات ہو گئی؟ زکریہ علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ آپ لوگوں نے شاید محسوس کیا ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں مزدور ہوں, میرا وقت بیچا ہوا ہے, میرا وقت بیچا ہوا ہے. اب اگر یہ کھانا میرے پاس جو آیا اس لیے آیا کہ میں اسے طاقت حاصل کر لوں اور میں قوت کے ساتھ اس کی مزدوری صحیح صحیح کر لوں, اگر یہ کھانا میں آپ کو کھلاتا تو میں کمزور رہ جاتا, مطلب میں کام نہ کر سکتا, اس کے کام میں خیانت ہو جاتا, یہ میں نہیں کر سکتا. یہ بات ہے, اس کا مطلب یہ دیکھنے مسئلے ہیں نا, یہ مسئلے سیکھنے ہوں گے. ویسے تو ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مروت اور ایک ہوتا ہے مسئلہ. مسئلہ مروت تب ہو سکتا ہے جب مسئلے نے اجازت دی ہو, مسئلے نے اجازت دی ہو. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ مسئلے سیکھیں, مسئلے ہر قسم کے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, مسئلے جو ہے نا عبادات کے بھی ہیں. لوگ صرف عبادات کو دین سمجھتے ہیں, نہیں بھائی, عبادات ہیں پھر اس کے ساتھ معاملات ہیں. عبادات سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں, معاملات سے آپ نیکیاں بچا سکتے ہیں. آپ نے ایک توڑا 20 کلو کا چینی سے, چینی کا جو ہے نا بازار سے خریدا اور پیچھے موٹر سائیکل پہ رکھا, اس کے اندر سوراخ ہے, گھر تک کتنی چینی پہنچے گی؟ سارے خالی ہو چکا ہوگا. کس طرح معاملات کے گڑبڑ کی وجہ سے آپ کی نیکیاں جائیں گی, آپ کی نیکیاں اور لوگ کے پاس جائیں گی, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے, پوچھا آپ صحابہ کرام سے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو, عام ڈیفینیشن یہی ہے. فرمایا ہاں لیکن اصل مفلس وہ ہے جس نے پہاڑوں جتنے نیکی حاصل کی ہوں گی, قیامت کے دن آئے گا لیکن اس کے پاس وہ جو جن کے حقوق تلف کیے ہوں گے وہ آئیں گے, ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے, اللہ پاک اس کے بدلے اس کے نیکیاں ان کو دیں گے. جس وقت ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ جل شانہ پھر ان کی برائیاں اٹھا اٹھا کر اس کے کاتے میں ڈالیں گے. آپ سے انہیں فرمایا یہ لائے تو پہاڑوں جتنے نیکیاں, لیکن دوسرے لوگ کی گناہوں کی پاداش میں یہ جہنم چلا جائے گا. تو معاملات سے انسان کی نیکیاں بچتی ہیں. اور معاشرت, سبحان اللہ, میں مسجد میں ہوں, مسجد کی معاشرت مجھ پہ لازم, میں گھر میں ہوں, گھر کی معاشرت مجھ پہ لازم, میں بازار میں ہوں, بازار کی معاشرت مجھ پہ لازم, میں اسپتال میں, اسپتال کی معاشرت مجھ پہ لازم. ہر چیز کے لیے معاشرتی مسائل ہیں, ان کو سیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ساری چیزیں سیکھنی ہوں گی, ہمیں ساری چیزیں سیکھ, اور یہ دین ہے لیکن اس کو سیکھنا تو ہے, یہ تو علم ہے, اب اس پر عمل کیسے کریں گے؟ عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے نفس ہے, عمل کرنے میں سب سے بڑا رکاوٹ ہمارا نفس ہے. ہمارے نفس کے بارے میں تیرہویں بارے میں بالکل ابتدا میں ہے, میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا, بے شک یہ نفس ہمارا تو برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے, برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے, لہٰذا یہ نفس ہمارا تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس نفس ہمارا پر محنت کر کے اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے, اس نفس ہمارا پر محنت کر کے نفس مطمئنہ بنانا ہے. اس نفس مطمئنہ بنانے کی جو محنت ہوتی ہے پرانے دور سے چلی آ رہی خانقاہوں میں, خانقاہوں میں یہی کام ہوتا تھا. اب بات یہ ہے بہت ساری چیزیں خراب ہو گئی, مدرسوں کے نام پہ فراڈ, مسجدوں کے نام پہ فراڈ, پتہ نہیں دینی تحریکوں کے نام پہ فراڈ چل رہے ہیں. بھائی مجھے بتاؤ, فراڈ اپنی جگہ پر برا ہے لیکن جو اصل چیز ہے اس کو تم ختم نہیں کر سکتے. برے ڈاکٹروں کی موجودگی کی وجہ سے صحیح ڈاکٹروں کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا, برے دکانداروں کی وجہ سے صحیح دکانداروں کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا, تو بری صوفیوں کی وجہ سے صحیح صوفی ختم نہیں ہو سکتے, خانقاہیں ختم نہیں ہو سکتی. خانقاہیں ہمارے لیے اس مقصد کے لیے, جو خانقاہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے وہی اصل خانقاہ ہے, جو اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے وہ خانقاہ نہیں فراڈ ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات, وہ خانقاہ نہیں فراڈ ہے. اصل مقصد کیا ہے اس میں؟ نفس کی اصلاح ہے, نفس کی اصلاح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح انسان خود نہیں کر سکتا. جیسے انسان خراب میٹر ہو نا تو خراب میٹر سے صحیح ریڈنگ نہیں آ سکتی. سمجھ میں آ گئی نا بات, اگر میٹر خراب ہو آپ اسے صحیح ریڈنگ لے سکتے ہیں؟ آپ اسے صحیح ریڈنگ نہیں لے سکتے. آپ کی ریڈنگ کوئی اور لے گا, پھر آپ کو طریقہ بتائے گا, پھر آپ اس پر عمل کر سکیں گے. کسی صحیح میٹر کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا. اسی کے لیے مشائخ ہوتے تھے, اگر آپ کو ایسا شیخ مل جائے بس ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس کے لیے میں پہلے بھی آپ کو آٹھ نشانے بتا چکا ہوں, دوبارہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے کام اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ پہلی بات کہ فرمایا کہ عقیدہ ان کا صحیح ہے جن کو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيهِمُ اللَّهُ. تو صحابہ کا اکرام کا عقیدہ, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, یہ صحیح ہے, سنت والجماعت کا عقیدہ ایک بات. دوسرا یہ کہ اس کو دیکھو کہ اس کے پاس فرض عین علم ہے یا نہیں, کم از کم. تیسری بات, فرض عین علم پر عمل ہے یا نہیں ہے. تین بات. چوتھی بات یہ دیکھو ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سن کے صحبت تک پہنچا یا نہیں پہنچا. پانچویں بات, ان میں سے کسی صاحب نسبت سے اجازت ہے یا نہیں. اور چھٹی بات یہ کہ ان کا فیض جاری ہے یا نہیں. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ کہ جب آپ ان کے پاس جائیں آپ کو اپنے عیوب نظر آ جائیں, آپ کو اپنے عیوب نظر آ جائیں. یہ آئینہ ہے, المومن امرۃ المومن, مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے. جو شیخ ہوگا وہ آپ کے لیے آئینہ ہے, آپ اس میں اپنی برائی دیکھیں گے. ہاں جی, تو مطلب آپ کو برائی نظر آ جائے. اور ساتھ یہ بات ہے کہ مروت میں کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو. اور آخری بات, ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اگر یہ کسی میں یہ صلاحیت, تو پھر اس میں کشف اور یہ کرامت نہ دیکھو, یہ اضافی چیزیں ہیں, کل کسی میں ہوں گی کسی میں نہیں ہوگی. بات صحابہ میں تھی, بات صحابہ میں نہیں تھی, لیکن بہرحال پھر بھی وہ صحابت ہے. تو اس وجہ سے ایسے لوگ اگر آپ کو مل جائے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ. اپنی اصلاح کے لیے ادھر جاؤ, دنیا کی چیزوں کے لیے ادھر نہ جاؤ. دنیا کی چیزیں آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ خود ہی حل کر دیں گے. دنیا کی چیزوں کے لیے ان کے پاس نہ. اب آج کل خانقاہوں میں لوگ کس لے جاتے ہیں؟ میرے دکان کا کام ہو جائے, میرا بیٹا اس کی پوسٹنگ ہو جائے, میرا فلاں کام ہو جائے, فلاں یہ کام. بھائی ان کے لیے نہ جاؤ, یہ تو اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی چیز دی. تہجد کا وقت دیا, تہجد کے وقت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے مانگو نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ اس کام کے لیے نہ جاؤ. جاؤ تو کس کام کے لیے جاؤ؟ کہ میری اصلاح ہو جائے, میں اللہ کا بن جاؤں, میں اللہ کا بن جاؤں, اس کے لیے جاؤ. اگر کوئی صحیح نیت کے ساتھ جاتا ہے خدا کی قسم اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. کیسے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ پاک فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو میرے راستے میں کوشش اور محنت کرتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے, میں ان کو ضرور بے ضرور ہدایت کے رستے سجاؤں گا. اللہ پاک کا وعدہ ہے, لہذا ضرور مطلب جو ہے نا وہ اصلاح مطلب ان کی ہو جائے. لیکن اس نیت سے جاؤ, خلوص کے ساتھ جاؤ, اللہ کے لیے جاؤ, اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر جاؤ. اللہ پاک آپ کو صحیح لوگوں تک بھی پہنچا دے گا اور صحیح کام کے لیے بھی منتخب کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.